اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات پڑھیں گے محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی. سید حسن رضا عباس مرحوم، ابن سید علی رضا مرحوم، شبی فاطمہ مرحومہ بنت سید محمد محسن مرحوم کے لیے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا. خدا نے ہم انسانوں کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں سے بھی ہمیں آشنا کیا، وہ راستے بھی ہمیں بتائے جو ہماری سعادت و کامیابی کا راستہ ہے، جس کو اپنا کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، سرخرو ہو سکتے ہیں اور اپنی فطری خواہش کی تکمیل کر سکتے ہیں. دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر ایک کو کامیابی پسند ہے، شکست تو ناکامی کسی کو اچھی نہیں لگتی. کیا ہے شکست و ناکامی، کیا ہے فتح و ظفر اور کامیابی، اس کا راستہ کیا ہے، کس طرح سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے، پروردگار اس حقیقت سے ہمیں آشنا کرنے کے لیے 11 قسمیں کھا کر کے وہ راستہ ہمیں بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. وہ خدا جو محتاج قسم نہیں ہے. کتنی اہم بات ہے یہ، کتنی اس کی اہمیت ہے کہ ایک تو خدا قسم کھاتا ہے، وہ بھی ایک دو قسم نہیں، 11 قسمیں کھانے کے بعد. لیکن اگر انسان اس کے باوجود اسے نہ مانے تو بدبختی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن ہوا یہی، کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها. حالانکہ خدا نے 11 قسمیں کھا کے بتایا تھا کہ تمہاری کامیابی کا راستہ یہ ہے، کہ قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا بس وہی کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، جس کی زندگی میں گناہ آ گیا وہ ناکام ہے، وہ شکست خوردہ ہے، کامیابی کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن کذبت ثمود بتغواہا، بجائے اس کے کہ اللہ کی یہ جو ہے مخلصانہ رہنمائی کو اپنا کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زندگی سے ہمکنار ہوتے، خدا ہی کو جھٹلانے لگا. کذبت ثمود بتغواہا، انسان جب سرکشی پہ اتر آتا ہے، بعضوں کو تعجب ہوتا ہے کیسے ممکن ہے کہ لوگ پیغمبر کو دیکھیں، ان کی عظمتوں کو دیکھیں اور انکار کر دیں. ہم کتابوں میں حضرت علی کی عظمت کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے عظمت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. کیسے ممکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کو، ان کے کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کی فضیلتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود اس کا انکار کر دیتے تھے، جو ہے وہ جھٹلا دیتے تھے. یہ تو بہرحال اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ کو انسان یہ جو ہے جھٹلا رہا ہے اتنی ساری قسمیں کھانے کے باوجود. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ تزکیہ نفس کا راستہ. کامیابی کس چیز میں؟ کامیابی کاہے کی کامیابی، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں کامیابی ہمیں مل جائے؟ عزیزو، اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں پہلے انسان کے یہ جو ہے وجود کا جائزہ لینا پڑے گا. انسان ہے کیا، کیا ہے، اس دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوں گے کاہے میں کامیاب ہوں گے؟ مقصد حیات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ کسی زندگی کے ایک آدھ موضوع کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک آدھ شعبے میں کامیابی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہوتا ہے انسان کسی ایک شعبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرے شعبے میں یہ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے. بات زندگی کے کسی ایک شعبے کی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے. وہ مقصد حیات، وہ مقصد جو ہے زندگی انسان کا، جس کے لیے انسان یہاں آیا ہے. ایک بچہ کالج میں جاتا ہے، کچھ چیزیں وہاں پر ایسی ہیں جو اچھی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو خراب ہیں، بری ہیں. فرض کیجئے کہ کالج میں گیا ہے، وہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، پارک وہاں کا بڑا اچھا ہے، لان وہاں کا بڑا اچھا ہے، کمرے وہاں کے بڑے اچھے ہیں، لیکن تعلیم وہاں کی بڑی خراب ہے. آیا اس بچے کو اس کالج میں جو ہے وہ کامیاب بچہ مانا جائے گا؟ ہرگز نہیں. تمام سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود اسے کامیاب نہیں کہتے. کیوں؟ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا تعلیم کا حاصل کرنا، مقصد تھا اپنے کو زیور علم سے آراستہ کرنا، مقصد تھا، وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو کامیاب اسے کہتے ہیں جس کا مقصد حاصل ہو جائے. ساری سہولتیں ہیں مگر مقصد اگر حاصل نہ ہوا تو اسے کامیاب نہیں کہتے، ناکام کہتے ہیں. لیکن ساری سختیاں ہوں مگر مقصد مل جائے تو اسے کامیاب کہا جاتا ہے. بہت سے ایسے طالب علم ہیں جن کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہوتا ہے، مناسب کپڑا نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، لیکن جس مقصد سے وہ کالج گئے تھے وہ مقصد ان کا پورا ہو گیا، تعلیم میں کامیاب ہو گئے، اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے کالج کے اندر، ڈگری انہیں مل گئی تو جشن مناتے ہیں. کاہے کا جشن مناتے ہیں؟ کامیابی کا جشن مناتے ہیں نا، کہ ہم کامیاب ہو گئے. تو کامیابی یعنی مقصد کا پورا ہو جانا. دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، جب تک یہ نہ سمجھیں گے اس وقت تک کامیابی اور ناکامی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. عزیزو، دنیا کا ہر انسان، اسے چار یا پانچ مرحلوں سے بہرحال گزرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اسے پوچھا نہیں جائے گا، اس سے رائے نہیں لی جائے گی کہ آپ اس مرحلے سے یہ جو ہے گزرنا چاہتے ہیں یا نہیں. گزرنا پڑے گا، ڈیموکریسی کے قائل ہوں چاہے استبداد کے قائل ہوں. اس مرحلے میں انسان مجبور محض ہے. میں نے چار یا پانچ کہا اس لیے کہ ایک مرحلہ زندگی کا وہ ہے جس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے, سب اس کو نہیں مانتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے مرحلہ عالم زر. عالم زر بعض اس کے قائل ہیں, بعض اس کے قائل نہیں ہیں. میں فی الحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. عالم زر کیا ہے؟ دو جملوں میں عرض کر دوں. عالم زر بعض علماء کا خیال ہے, نظریہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے, اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے, سارے انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو نہایت چھوٹی چھوٹی مخلوق کی شکل میں, چیونٹی یا اس سے بھی کم تر. عالم زر, زر کا معنی کیا ہے؟ زر یہ جو ہے ایٹم کو کہتے ہیں. زر تو سب سے چھوٹا جز جو آپ فرض کر لیں اسے کہتے ہیں زر. نہایت چھوٹی چھوٹی مخلوق کی شکل میں سارے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں سے ایک عہد لیا, ایک پیمان لیا, ان سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالو بلا, کیوں نہیں کیوں نہیں, تو ہمارا پروردگار ہے. وہاں اللہ نے انسانوں سے عہد لیا تھا کہ دیکھو ہمیشہ تم اللہ کی اطاعت کرنا, کبھی شیطان کے راستے پر مت چلنا, اور سب نے وہاں پر اللہ سے وعدہ لے لیا تھا. تو اس کو یاد کرتے ہیں عالم جو ہے میثاق, عالم زر یا روز الست سے, جو ہماری اردو شاعری میں بھی اکثر یہ لفظ آتا ہے روز الست. تو روز الست یا عالم زر یا عالم یہ جو ہے میثاق, یہ ایک عالم. البتہ عرض کیا کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں, بعض اس کے قائل نہیں ہیں. اگر عالم زر ہے تو عالم زر میں ہمارا وجود ہمارے اختیار میں نہیں تھا, ہم سے پوچھ کے وہاں نہیں لایا گیا. دوسرا عالم وہ ہے عالم رحم, جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے. بہرحال یہ زندگی کا ایک یہ جو ہے مرحلہ ہے, اور اس میں ہمارا آپ کا کسی کا بس نہیں, کوئی اختیار نہیں ہے. خدا نے بھیج دیا, پہنچ گئے عالم رحم. تیسرا عالم, عالم دنیا جہاں ہم ہیں اس وقت. دو عالم یا ایک عالم کو طے کر کے تیسرے عالم میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں بھی آنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا, پسند ہو یا ناپسند. بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کر دیا. وہ خدا ہے, وہ مالک, اس نے پیدا کر لیا, آپ کے بس میں بھی نہیں کہ آپ اس کو روک لیں, اختیار میں نہیں ہے. چوتھا عالم ہے عالم برزخ, وہاں بھی جانا پڑے گا, مانے یا نہ مانے, اعتراف کریں یا نہ کریں, برزخ پہ ایمان ہو یا ایمان نہ ہو, جانا پڑے گا, بس میں نہیں ہے ہمارے. پانچواں عالم ہے عالم آخرت. تو چار یا پانچ عوالم ہیں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. تین عالم وہ ہیں جہاں ہم مجبور محض ہیں. عالم زر میں اللہ نے چھوٹا چھوٹا بنا دیا, ہمارے اختیار میں نہیں تھا. عالم رحم میں بھی اللہ نے جس طرح سے چاہا رکھا, ہمارے بس میں نہیں تھا. عالم دنیا میں بھی جب آئے اللہ نے جیسا چاہا بنا کے بھیج دیا. اللہ کی یہ جو ہے مشیت یہ ہوئی کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا, جانور نہیں بنایا, اسے جانور بنا دیا, ہمیں انسان بنا دیا. نہ جانور بننے میں اس کا کوئی اختیار, نہ انسان بننے میں ہمارا کوئی کمال. بہتوں کو اعتراض ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا, ہم تو جانور بننا چاہتے تھے. لیکن یہاں تک تو ہم مجبور ہیں. لیکن چوتھا اور پانچواں عالم جو ہے, یہ دو عالم ہمارے اختیار میں ہے. تین عالم میں مجبور محض, جیسا چاہا اللہ نے بنا دیا. لیکن چوتھا اور پانچواں عالم وہاں کیسا بننا چاہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے, اور اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ وہاں کیسا بننا چاہتے ہو. یہاں تم کو ہم نے انسان بنا کے بھیج دیا, وہاں تمہاری مرضی. انسان بننا چاہتے ہو انسان بنو, جانور بننا چاہتے ہو تو جانور بن جاؤ.
اگر ہم دنیا میں انسان ہیں تو ضروری نہیں کہ عالم برزخ اور عالم قیامت میں بھی ہم انسان ہی رہیں گے. جن لوگوں کو شکوا ہے کہ اللہ نے کیوں انسان بنا دیا, ان کے لیے بہترین موقع ہے, گولڈن چانس ہے ان کے لیے, کیونکہ اب خود بننا ہے وہاں جا کر کے. تو دنیا میں ہم آئے کاہے کہ دنیا میں آئے ہیں وہاں کے بننے کے لیے. دنیا ایک کارخانہ ہے ہمارے لیے, اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں ہمیں اپنے لیے کیا پسند ہے اس کے مطابق اپنے کو جو ہے بنا لیں. یہاں اللہ نے انسان بنا دیا ہے, لیکن عالم برزخ میں ہمیں خود سے بنانا ہے. کیا بننا چاہتے ہیں, انسان یا حیوان؟ حیوان میں بھی کون سا حیوان, بھیڑیا بننا چاہتے ہیں, یہ جو ہے لومڑی بننا چاہتے ہیں, کتا بننا چاہتے ہیں, سور بننا چاہتے ہیں, چوہا بننا چاہتے ہیں, یہ سب ہمارے اپنے اختیار میں ہے. ہمارا عمل ہمیں وہاں بنائے گا. یہاں کاہے کے لیے آئے ہیں, بننے کے لیے. وہاں کیسے رہنا چاہتے ہیں, انسان بھی اگر بن گئے, اندھے انسان بننا چاہتے ہیں یا آنکھوں والے, لنگڑے لولے بننا چاہتے ہیں یا سالم. تو پہلی بات, انسان یا جانور, ہمیں خود بنانا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے. سالم یا ناقص, وہ بھی ہمارے اختیار میں. حتیٰ وہاں کے لیے گھر بھی خود بنانا ہے, وہاں کا کپڑا بھی خود بنانا ہے, وہاں کا کھانا بھی خود تیار کرنا ہے. ہوٹل وہاں نہیں ملے گا, ریسٹورینٹ نہیں ہے, پکا پکایا نہیں ملے گا. پکانا ہے, مگر پکانا کہاں, وہ یہیں پر. کپڑا یہاں تیار کرنا ہے, کھانا یہاں تیار کرنا ہے, انسان یا حیوان یہاں بننا ہے, سالم یا ناقص یہاں بننا ہے. بہت سارا کام لے کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں کھیلنے نہیں آئے ہیں, دنیا میں آرام کرنے نہیں آئے ہیں, دنیا میں لذتوں سے یہ جو ہے بہرامند ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. جیسے لیبر جب کارخانے میں جاتی ہے تو کاہے کے لیے جاتی ہے, آرام یا کام کرنے کے لیے. کارخانے میں مزدور جب جاتا ہے تو کام کرنے جاتا ہے نا, وہاں اس کو شکایت نہیں ہوتی, جی آج تو آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. آپ آرام کرنے آئے ہیں, آپ تو کام کرنے کے لیے آئے ہیں. 8 گھنٹہ کام کیجئے, پھر جا کے گھر پہ آرام کیجئے گا. دنیا کام کی جگہ ہے, آرام کی جگہ نہیں. آرام کی جگہ ہے آخرت, بشرطے کہ کارخانے میں اچھی طرح کام کیا ہو. اگر کارخانے میں کام نہ کیا, سیلری بھی نہیں ملے گی. سیلری نہ ملے گی تو گھر پہ بھی آرام نہیں ملے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو دنیا میں کاہے کے لیے آئے ہیں, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کا مقصد ہے وہاں کی تیاری. عالم دنیا کارخانہ ہے, دنیا کھیت ہے, دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا کارخانہ ہے. روایتوں میں جو ہے مختلف تعبیریں ملتی ہیں. تو یہاں بننے کے لیے کیا بننا ہے, وہ ہمارے اختیار میں. اسی وقت ہم بن رہے ہیں, بن چکے ہیں, اسی وقت بن چکے ہیں. انسان جب یہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ کا یہ جو ہے نمائندہ ایک جانور ہے, جو جس انسان کی فطرت میں جو ہے خونریزی ہوتی ہے, درندگی ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی زندگی سے جو کھیلا کرتے ہیں, وہ اپنے کو آخرت کے لیے بھیڑیا بنا رہے ہیں. جن کی زندگی بکر و فریب اور دھوکے میں گزرتی ہے, وہ در حقیقت اپنی آخرت کے لیے خود کو یہ جو ہے لومڑی بنا رہے ہیں. جن کی زندگی شہوت رانی, بے حیائی, بے شرمی میں صرف ہو جاتی ہے, وہ اپنے لیے سور کی شکل اختیار کر رہے ہیں. جن کی زندگی چوری میں گزر جاتی ہے, ان کا مال ہڑپ کیا, ان کا مال ہڑپ کیا, وہ در حقیقت چوہے کی شکل اختیار کر رہے ہیں. حدیثوں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر گناہ کا نمائندہ ایک جانور ہے. اگر ہماری عادتوں میں, ہماری حرکتوں میں, ہمارے اعمال میں, ہماری رفتار میں درندگی ہے, تو ہم بھیڑیا بن چکے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. امام کے ایک خاص صحابی ابو بصیر بھی امام کے ہمراہ ہیں. خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، حاجیوں کا بڑا مجمع ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. ابو بصیر کہتے ہیں مولا ما اکثر الحجیج، اس سال کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ حج پہ جانے والوں کو لگتا ہے اس سال بڑے حاجی آئے ہیں. یہ بھی ایک اعجاز ہے حج کا، وہاں کبھی مجمع کم نظر نہیں آتا. اور یہ بھی بڑی یہ جو ہے دلچسپی کی بات ہے کہ بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو مشکلیں تو بڑھ جاتی ہیں نا، حاجیوں کو تکلیفیں تو ہوتی ہیں، مگر کوئی حاجی بڑھی ہوئی بھیڑ سے ناراض نظر نہیں آتا. سب کو جو ہے خوشی ہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس سال بڑا مجمع تھا. کبھی نہیں سنا کوئی کہے جانے کم بخت کہاں سے آ جاتے ہیں، کیوں آ جاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. نہیں، پریشانی تو ہوتی ہے، سختیاں تو ہوتی ہیں، مگر خوشی ہوتی ہے. ابو بصیر کو بھی خوشی ہو رہی ہے، مولا ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ حاجی ہیں. امام کہتے ہیں ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، حاجی تو تھوڑے سے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں، شور و غل کرنے والے زیادہ ہیں. حاجی تو تھوڑے سے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں. ابو بصیر کو بڑا تعجب ہوا، مولا کیا کہہ رہے ہیں. ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، حاجی تو تھوڑے سے ہیں، ان میں شور کرنے والے زیادہ ہیں. شور تو ہوتا ہے، مگر ہر شور یہ جو ہے برا نہیں ہوتا، کچھ شور تو اچھے ہوتے ہیں نا. خانہ کعبہ میں شور ہے، مگر کاہے کا شور ہے؟ لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، اللہ اکبر کا شور ہے، قرآن کی تلاوت کا شور ہے، دعا کا شور ہے، یہ جو ہے مناجات کا شور ہے، یہی تو ہوتا ہے وہاں پر. جو آوازیں آتی ہیں، کاہے کی آوازیں آتی ہیں، یہ تو اچھی آوازیں ہیں. مولا کہہ کیا رہے ہیں، پریشان ہیں ابو بصیر. بہرحال مولا کہہ رہے ہیں، مولا کی بات پہ بھروسہ تو ہے، ایمان تو ہے مولا کی بات پر، مگر دل کو اطمینان نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیونکہ ایمان اور ہوتا ہے، اطمینان اور ہوتا ہے. فرق ہے ایمان اور اطمینان میں، فرق ہے. جس وقت جناب ابراہیم نے خدا سے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتا، پالنے والے جو کہا جاتا ہے کہ قیامت میں مردے زندہ کیے جائیں گے، مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. بات تو عجیب سی ہے نا، مردے زندہ ہو جائیں گے. قال اولم تومن ابراہیم، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، لیکن لیتمئن قلبی، جو کہہ رہا ہوں کہ دکھا دے، نہ بھی دکھائے تو ایمان تو رہے گا، مومن تو رہیں گے، لیکن اگر آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اطمینان حاصل ہو جائے گا. ابو بصیر سے جب مولا نے کہا ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، حاجی کم شور کرنے والے زیادہ، مولا کی بات پہ بھروسہ تو ہے، اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اطمینان نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ ابو بصیر کے دل کو اطمینان نہیں ہے، فوراً امام نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا. اب جو امام نے اپنا ہاتھ پھیرا، ابو بصیر کی مادی آنکھیں برزخی آنکھوں میں تبدیل ہو گئیں. ابو بصیر گھبرا گئے، مولا یہ کہاں آ گئے، ہم تو ابھی خانہ کعبہ کے پاس تھے، حاجیوں کے درمیان میں تھے، یہ جنگل کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی سور ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی لومڑی ہے، طرح طرح کے جانور چاروں طرف، پھر یہاں کہاں سے ہم آ گئے؟ کہ ابو بصیر سمجھے ما اقل الحجیج، حج کرنے والے تو کم ہیں، یہ گناہوں میں غرق افراد ہیں جو یہاں جانوروں کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، انسان تو تھوڑے سے ہیں. البتہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو جانور بن کر کے جاتے ہیں، مگر وہاں سے انسان بن کر کے لوٹتے ہیں. کیونکہ جہاں گناہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے، وہی توبہ دوبارہ جانور کو انسان بنا دیتا ہے. تو کچھ جاتے ہیں حج کے لیے، جانور جاتے ہیں، انسان بن کے پلٹ کر کے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جانور جاتے ہیں اور بدتر جانور بن کر کے آ جاتے ہیں. مقدر ہے اپنا اپنا. تو انسان جب معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، گناہ نہیں ہو رہا ہے، اپنے کو انسان سے جانور میں تبدیل کر رہا ہے۔ اسی وقت ہم میں سے ہو سکتا ہے کتنے افراد تبدیل ہو چکے ہوں، اگر تبدیل ہو گئے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، دکھائی تو کوئی نہیں دیتا، یہ وجود کہاں کا ہے؟ برزخ کا ہے نا، کہاں کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ برزخ کے لیے۔ ہر عالم کا سسٹم الگ الگ ہے، بطن مادر کا سسٹم اور تھا، دنیا کا سسٹم اور ہے، برزخ کا سسٹم اور ہے، آخرت کا جو ہے سسٹم اور ہے۔ جو چیزیں برزخ کی ہیں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گی، ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اس کے لیے مخصوص آنکھ چاہیے۔ ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کچھ ہے میرے ہاتھ میں؟ آپ کہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں، واقعاً کچھ نہیں ہے؟ اگر اسی ہاتھ کو جس میں آپ کہہ رہے کچھ نہیں ہے، اگر اسی ہاتھ کو یہ جو ہے مائکروسکوپ کے جو ہے ذریعے دیکھا جائے، اگر مائکروسکوپ کے نیچے لے جائیں گے پھر بھی کہیں گے کچھ نہیں، سینکڑوں جراثیم ہاتھ کے اندر موجود ہیں، تھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، اب دکھنے لگے، کیوں؟ آنکھ تبدیل ہو گئی۔ اگر جراثیم کا وجود جو ہے مادی ہے، جراثیم کا وجود مادی ہے، پھر بھی ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اس کی مخصوص آنکھ چاہیے۔ تو جو برزخ کی مخلوق ہے، جو مادی مخلوق نہیں ہے، وہ ان آنکھوں سے کہاں نظر آئے گی؟ ہاں اگر ابو بصیر کی طرح سے کسی کو برزخی آنکھیں دنیا میں مل جائیں تو اسے بھی وہاں کی مخلوق نظر آ سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کر کے جب پلٹے، ایک جوان کو دیکھا جس کے کل 18 برس عمر ہے، جس کا نام ہے حارث بن زید، 18 برس عمر، دیکھا بال الجھے ہوئے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، عجب کیفیت ہے۔ پوچھا خیریت تو ہے، یہ ایسا عالم کیوں ہے، کس حال میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ یقین کی حالت میں ہوں، اس وقت یقین کی حالت پہ پہنچ چکا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اس کی ثبوت کیا ہے؟ کا ثبوت ہے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، بستر پر جاتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے جہنم میں جلنے والوں کی چیخ کو سن رہا ہوں۔ جو لوگ جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں ان کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس منظر نے میری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے۔ یا رسول اللہ اگر کہیے تو بتا دوں کہ آپ کے اصحاب میں سے کون سے جہنم میں ہیں، کون سے جنت میں ہیں؟ پیغمبر نے کہا بس 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 یہیں پر رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، کیونکہ ہم اپنے عمل سے اپنے ارد گرد جنت یا جہنم کو تیار کر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اس وقت انگاروں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نظر آ وہاں آئے گا، چیز وہاں کی ہے، آنکھیں وہاں والی چاہیے، یہاں کی آنکھوں سے وہاں کا منظر نظر نہیں آئے گا۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال دیا ہے نا، اس نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر کہ خدا پردہ اٹھا لے، اگر برزخی چیزیں ان آنکھوں سے جو ہے نظر آنے لگتی تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ بھائی بھائی کی شکل نہ دیکھتا، شوہر بیوی کی شکل نہ دیکھتا، بیوی شوہر کی شکل دیکھنے کو تیار نہ ہوتی۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا۔ پردے کہاں اٹھیں گے؟ یوم تبلا سرائر، یہ جو ہے برزخ میں پردہ اٹھے گا، آخرت میں پردہ اٹھے گا، قیامت میں پردہ اٹھے گا۔ تو وہاں اگر انسان بننے کا شوق ہے وہاں کے لیے تو خود بنانا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھ سے ایک وعدہ کیجئے۔ کیا وعدہ؟ وہی وعدہ جو ہم لوگ وعدہ لیے بغیر پکا سمجھ رہے ہیں، ہم نے وعدہ لیا نہیں ہے، وہ تو کم سے کم گیا تھا، مولا وعدہ کیجئے ہم سے۔ کیا وعدہ؟ مولا وعدہ کیجئے کہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ کیونکہ شفاعت اہل بیت کے بغیر کسی کا بیڑا پار ہونے والا سب محتاج ہے شفاعت. مولا وعدہ کیجئے آپ ہماری شفاعت کریں گے, وہ وعدہ لے رہا ہے, ہم تو وعدہ لیے بغیر اطمینان سے بیٹھے ہیں. ہماری شفاعت نہ کریں گے پھر کس کی کریں گے, پھر کس کی کریں گے؟ مگر مولا نے کیا جواب دیا, اس جواب کو سنیے, اس کے بعد اپنے اطمینان کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے گا. ایک دفعہ یہ جو ہے نظر ثانی کیجئے گا اپنے اطمینان پر. مولا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ قیامت میں میری شفاعت کریں گے. مولا نے کہا پہلے ایک وعدہ تم مجھ سے کرو. کہا مولا میں کیا وعدہ کروں؟ کہا وعدہ کرو قیامت میں انسان بن کے آؤ گے. اگر تم انسان بن کے آئے تو ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری شفاعت کریں گے, لیکن اگر تم جانور بن کے آئے بھیڑیے کو لے کے ہم جنت میں کہاں جائیں گے؟ جنت انسانوں کی جگہ ہے جانوروں کی جگہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دنیا میں اگر انسان ہے تو وہاں انسان ضروری نہیں ہے, وہاں کا انسان تو خود بنانا ہے. وہ کارخانہ کہاں ہے؟ دنیا. وہ کارخانہ یہی ہے, دنیا کے کارخانے میں انسان بنیں گے وہاں کے لیے. ہم ممکن ہے کوئی صاحب کہیں اگر ہم انسان بن کے پہنچ ہی گئے تو پھر اہل بیت کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے, خود ہی چلے جائیں گے جنت میں. انسان کیسے بنیں گے؟ گناہ نہ کر کے. گناہ نہیں کیا تو شفاعت کی کیا ضرورت ہے, ہم تو خود ہی چلے جائیں گے. نہیں, کتنا ہی انسان اچھا کام کر لے اس کے باوجود ہے محتاج شفاعت. بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد تھا جس کو اللہ نے 400 سال عمر دی تھی. خوب سنیے اس واقعے کو, 400 سال کی عمر دی تھی اور اس نے 400 سال اللہ کی عبادت ہی میں صرف کر دیا. ایک غار میں صبح سے شام تک مصروف عبادت, نہ شادی کیا, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ کنبہ, نہ خاندان, نہ کچھ, نہ کچھ, نہ نوکری ہے, نہ جاب ہے, کچھ نہیں. 400 سال تک شب و روز ایک ہی مشغلہ, ایک ہی مشغلہ, اللہ کی عبادت. غار کے دہانے پر سیب کا ایک پیڑ نکلا ہوا تھا. شام کو اس میں دو پھل آ جایا کرتے تھے, ایک سے افطار کرتا تھا, ایک سحر میں کھا لیتا تھا, اور دن بھر روزہ, دن بھر روزہ. روایتوں میں ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد جب عالم قیامت میں, عالم حشر میں, آخرت میں حساب کتاب کے بعد خدا کہے گا فرشتوں سے اسے میرے فضل و کرم کے باعث جنت میں لے جاؤ, عابد کو بڑا برا لگے گا. فضل و کرم کیا مانا؟ احسان فضل و کرم تو وہاں ہے نا جہاں ہم نے کچھ نہ کیا ہو. بھئی ہم نے اگر آپ کی 8 گھنٹہ جاب کیا, آپ نے اگر ہماری تنخواہ دی تو یہ آپ کا کرم تھوڑی ہے, یہ تو ہمارا حق ہے, محنت کا بدلہ ہمیں آپ دے رہے ہیں, فضل و کرم کا ہے کا. عابد کو برا لگے گا 400 سال کی عبادت کے بعد جنت دیا, وہ بھی کہہ رہے میرے فضل و کرم سے. اعتراض کیا عابد نے, خدا کہہ گیا روک دو اسے, اس کا حساب کرو. حساب کرنا ہے نا, حق لینا ہے اپنا, حساب کرو. چلو تمہارے نام اعمال میں کیا ہے؟ 400 سال کی عبادت. عبادت جو کرتے تھے کھانے میں کیا کھاتے تھے؟ کہا وہ ایک پیڑ میں جو سیب تھا وہ کھاتے تھے. یہ پیڑ کس کا تھا؟ پیڑ تمہارا تھا یا ہمارا؟ تم نے اگایا یا ہم نے؟ فرشتوں اس پھل میں سے, اس پیڑ کے سیب میں سے ایک سیب ان کے سارے اعمال کو ترازو کے ایک طرف, اس ایک سیب کو پلڑے کے دوسرے سیب میں رکھ دو. اب جو رکھا گیا سیب والا بھاری پڑ گیا, نام اعمال ہلکا پڑ گیا. کیا آپ سمجھ میں آیا جو میں نے کہا جنت میں لے جاؤ فضل و کرم کے باعث؟ تمہاری ساری عبادتیں ایک طرف, ہمارا ایک سیب ایک طرف ہے. کس چیز پہ ناز ہے, کس چیز پہ فخر ہے؟ عبادتیں جو کرتے ہیں کس چیز کے ذریعے کرتے ہیں؟ کہ زبان سے ہم نے یہ جو ہے اللہ کا ذکر کیا, زبان کس کی ہے؟ زبان کس کی آتا ہے؟ اسی کی تو زبان ہے نا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے فلاں غریب کی امداد کی تھی، اسے سہارا، زمین پہ گر گیا تھا اس کو اٹھایا تھا، اس کا ہمیں ثواب دے دے. ہاتھ کس کا تھا؟ طاقت کس کی تھی؟ لہذا جو کچھ بھی وہ عطا کرے گا اس کا فضل ہی ہے. اسی لیے ہے دعاؤں میں کہا گیا، دعا کرو، الہی اعملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا قیامت کے دن برتاؤ ہمارے ساتھ عدل والا مت کرنا، فضل والا برتاؤ کرنا. لیکن فضل کے قابل تو بن جائیں، اس قابل تو بنیں. فضل خدا ہی ہے جو اہل بیت شفاعت کریں گے. یہ خدا کا جو ہے فضل ہی تو ہے. اجازت کس نے دی اہل بیت کو شفاعت کی؟ اللہ نے تو دی. یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ درجہ کس نے دیا؟ مقام کس نے دیا اہل بیت کو؟ اہل بیت کا، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اہل بیت کو شفاعت کا اختیار دیا، درجہ دیا، لیکن شرطیں معین کر دی. الا من اذن الرحمن. اہل بیت ہر ایک کی شفاعت نہیں کریں گے. قرآن نے واضح لفظوں میں کہا جس کی اجازت دے گا اللہ. اللہ کس کی اجازت دے گا؟ چھٹے امام نے واضح کر دیا، ان کی جو انسان بن کے آئے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. تو وہاں کے لیے اگر انسان بننا ہے تو یہاں پر اپنے کو بنانا ہے. ذریعہ گناہوں سے اجتناب. اور اگر وہاں کے اوپر آنکھیں چاہیے، اگر اندھا انسان بننا ٹھیک ہے، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، اندھے انسان بن جائیے. لیکن اگر آنکھوں والا انسان بننا ہے، ہمیں تو اندھا بننا پسند نہیں نہ ہے، اگر ذرا سی روشنی کم ہو جاتی فوراً چشمہ لگا لیتے ہیں، اتنی عزیز ہے روشنی. اور خدا نہ خاصا کہیں روشنی چھن جاتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر کے پاس، سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے کہ آنکھوں کی روشنی واپس مل جائے. وہاں اگر آنکھیں چاہیے تو یہاں سے لے کے جانا ہے، یہ آنکھیں وہاں کام نہیں آئیں گی. چنانچہ قرآن مجید میں ہے، بعض لوگ وہاں پر انسان کی شکل میں تو آئیں گے مگر اندھے آئیں گے. وہ اعتراض کریں گے، رب لما حشرتنی اعما، پالنے والے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، بڑی زبردست، بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں. لوگ یہ جو ہے مرتے تھے ہماری آنکھوں پر. وہ آنکھیں کیا ہوئیں؟ جواب، وہ آنکھیں دنیا کے لیے تھی، یہاں کے لیے نہیں. وہ آنکھیں ہم نے دی تھی دنیا کی زندگی کے لیے، یہاں کی آنکھیں تمہیں بنانا تھا، تم نے اپنے لیے آنکھیں بنائی نہیں. آنکھیں کیسے بنتی ہیں؟ ذکر خدا سے آنکھیں بنتی ہیں، ذکر خدا سے. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره اعما. جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیں گے، جن کی زندگی میں سب کچھ ہے، صبح سے شام تک جاب، پیسہ، کاروبار، بزنس، دولت، یہ کاروبار، وہ دکان، وہ سامان، یہ ایک کاروبار سے یہ جو ہے مطمئن بھی نہیں ہو رہے ہیں، نوکری بھی چل رہی ہے، دکانیں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی ایک نہیں، دوسرا کاروبار، تیسرا کاروبار، 24 گھنٹہ مصروف ہے دولت کمانے میں، ہمارا ذکر اس کے زندگی میں نہیں ہے. نماز کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، عبادتوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے ذکر کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں. نہیں ہے. یہ سب بھاگ دوڑ کس لیے کر رہے ہو؟ سکون کے لیے ہے نا، چین کے لیے، اطمینان کے لیے. لیکن نتیجہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیں گے، ہماری یاد سے غافل ہو جائیں گے، ان کی زندگی کو ہم اجیرن بنا دیں گے، سکھ چین چھین لیں گے ان کی زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. اور جب وہ قیامت میں آئیں گے تو اندھے آئیں گے. کیوں اندھے آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو دنیا کی آنکھیں تھی، ہم نے واپس لے لیا. تم کو اگر آنکھیں چاہیے تھا تو ہمیں یاد کرتے، ذکر خدا کرتے. جنت و جہنم، جنت و جہنم ہم کو اسی دنیا میں بنانا ہے، وہاں کے لیے. آخرت کا کپڑا اپنے ساتھ لے، جو کفن دیا جاتا ہے نا تو سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو یہ کپڑا کام نہیں آئے گا. برہنا اگر اٹھنا ہے تو بات الگ ہے. انسان کو کھانا نہ ملے برداشت ہے، کپڑا نہ ملے ایک شریف انسان کو، یہ تو گوارا نہیں ہے نا. برہنا رہے، کپڑا ہمیں یہاں سے لے کے کہاں ملے گا کپڑا؟ کس دکان پہ؟ کپڑا کیسے خریدنا ہے؟ یہ جو ہے ڈالر میں ملے گا، پاؤنڈ میں ملے گا، کتنے ڈالر کا کپڑا ہے؟ یہ کپڑا نہ ڈالر سے ملے گا نہ پاؤنڈ سے ملے گا، یہ کپڑا ملے گا تقوی کے ذریعے، لباس و تقوی قرآن کہتا ہے. ورنہ اگر تقوی زندگی میں نہیں ہے تو وہاں پر برہنہ اٹھائے جائیں گے. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام نے جتنی تعلیمات ہمیں دی ہیں سب وہ دعاؤں کے ذریعے. امام کی ایک دعا ہے، دعائے ابو حمزہ یہ سمالی، بڑی عظیم دعا ہے. ویسے تو یہ سحر ماہ رمضان کے پڑھنے کی ہے، لیکن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، محدود نہیں ہے. اس وقت پڑھے تاثیر زیادہ ہے، اثر زیادہ ہے، دل بھی زیادہ آمادہ رہتا ہے ہدایات کو قبول کرنے کے لیے. ماہ رمضان میں کبھی پڑھ سکتے ہیں. دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. معارف کا خزانہ ہے. واقعہ انسان اگر ایک دفعہ دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھ لے، کم سے کم ہفتے بھر تو گناہ سے جو ہے دور رہے گا، ہفتے بھر کم سے کم گناہ سے دور رہے گا. امام دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ پوری دعائیں کاہے کے لیے ہیں؟ درس ہیں امام کا سکھانے کے لیے ہمیں. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں امام. اب کی بار الہ میں رو رہا ہوں، کیوں رو رہا ہوں؟ اب کی لضیق لحدی، میں یہ سوچ سوچ کے رہ رہا ہوں. یہاں تو اگر ہمارا گھر 50 میٹر کا ہوتا ہے ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے. 100 میٹر کا گھر خریدتے ہیں، 100 میٹر میں دم گھٹتا ہے، 500 میٹر کا گھر لیتے ہیں. بار الہ یہ سوچ سوچ کے میں رو رہا ہوں، یہ 2 گز کی قبر میں کیسے رہوں گا؟ اب کی لضیق لحدی، اب کی لظلمت قبری. بارے الہ اگر گھر میں کبھی اندھیرا ہو جائے ہمیں یہ جو ہے وحشت ہونے لگتی ہے، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا. اب کی لخروجی من القبر اریانا، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ مجھے قبر سے برہنہ اٹھایا جائے گا. اگر قبر کو 2 گز کی قبر کو اگر یہ جو ہے وسیع بنانا ہے، عزیز و اقارب تو وہی 2 گز کی قبر دیں گے، بڑی جگہ چاہیے تو خود ہمیں بنانا ہے. کہاں؟ ابھی بنانا ہے، اس وقت جب قید حیات میں ہیں. اگر قبر میں نور چاہیے، روشنی چاہیے، تو روشنی ہمیں ابھی فراہم کرنا ہے، پہلے سے بھیج دینا ہے تاکہ قبر ہماری روشن رہے، منور رہے. اور اگر قیامت کے دن برہنہ نہیں اٹھنا چاہتے ہیں، لباس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، تو لباس یہاں سے وہاں کے لیے ابھی بھیجنا پڑے گا. وہ لباس کیسے آئے گا؟ تقوی کے ذریعے آئے گا، لباس و تقوی. ختم کروں بات کو، اپنی وقت ختم ہو رہا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں جانور نہیں بلکہ انسان ہی بنے رہو، اگر یہ چاہتے ہو برزخ اور عالم آخرت میں اعضا و جوارے تمہارے سالم رہے، اگر تم چاہتے ہو برزخ میں اور قیامت میں عالم آخرت میں اٹھائے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہو جہنم میں نہیں، اگر چاہتے ہو کہ قبر سے تمہیں اریان نہ اٹھایا جائے، اگر چاہتے ہو قبر تمہاری تاریخ نہ رہے روشن رہے، اگر چاہتے ہو تمہاری قبر تنگ نہ رہے وسیع رہے، ایک ہی راستہ ہے، قد افلح من زکاها. ان سب تمام چیزوں میں کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، تزکیہ میں 2 چیزیں ہیں، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھنا اور ذکر خدا میں مصروف رکھنا. سارا دین اسی لیے آیا ہے، سارا دین اسی لیے آیا تھا، سارے انبیاء اسی لیے آئے تھے. انبیاء کیوں آئے تھے؟ یزکیہم، ہمارے نفسوں کا تزکیہ ہی تو کرنے آئے تھے انبیاء. ائمہ کی ساری زحمتیں کاہے کے لیے تھیں؟ ہمارے نفس کے تزکیہ کے لیے تھیں. حسین کا انقلاب کاہے کے لیے تھا؟ ساری قربانیاں امام حسین نے کس لیے دی تھیں؟ ساری مصیبتیں امام حسین نے کس لیے برداشت کی تھی؟ صرف اس لیے برداشت کی تھی تزکیہ کا راستہ بند نہ ہونے پائے. جب امام حسین نے دیکھا کہ امت تزکیہ کے راستے سے دور ہو رہی ہے تو مدینہ چھوڑا. کیا کہا تھا مدینہ چھوڑتے وقت؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ میرے ساتھ میرے سامنے کیا کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں. حسین تو سب جانتے تھے نا, کیوں جا رہا ہوں؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ مجھ پر کیا گزرے گی, لطلب الاسلام فی امت جدی, میں دیکھ رہا ہوں میری نانا کی امت فاسد ہو گئی ہے, میری نانا کی امت نے تزکیے کے راستے کو چھوڑ دیا ہے, اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے, میں نکل رہا ہوں تاکہ نانا کی امت گناہوں سے دور ہو جائے. لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. کس طرح سے نکلے تھے؟ کیا حسین کو معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ سب نے منع کیا تھا نا, نانی ام سلمہ نے منع کیا تھا نا کہ بیٹا حسین دیکھو تم عراق کا رخ مت کرنا. کیوں نانی اماں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پہ بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا. کہ نانی اما تو کیا آپ سمجھتی مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. نانی اما میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. نانی اما میں جانتا ہوں کہ سرزمین کربلا پر بڑی بے دردی کے ساتھ میرا پورا خاندان مارا جائے گا. نانی اما مجھے پتا ہے میرے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوگی. نانی اما میں جانتا ہوں میرے کڑیل جوان کے سینے پر برچھی لگے گی. نانی اما میں جانتا ہوں اپنے ننھے شیرخوار کے لیے پانی مانگنے جاؤں گا, پانی کے بجائے ننھا سا گلا تیرے سے شوبہ سے چھید دیا جائے گا. نانی اما میں جانتا ہوں کہ میری لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. نانی اما میں جانتا ہوں میری بہن زینب کے سر سے چادریں چھینیں گی. نانی اما میں جانتا ہوں میری لاڈلی سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگیں گے. نانی اما سب جانتا ہوں. اور نانی اما اگر اس سرزمین کی آپ زیارت کرنا چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی زیارت بھی کرا سکتا ہوں. ام سلمہ اشتیاق کا اظہار کرتی ہیں, ہاں بیٹا حسین میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ حسین نے سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہوئیں, سرزمین کربلا بلند ہوئی. اب جو سرزمین کربلا بلند ہوئی, حسین ایک ایک جگہ کو کا تعارف کراتے جا رہے. نانی اما یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بھائی عباس کے شان قلم ہوں گے. نانی اما وہ نشیب آپ دیکھ رہی ہیں نا, یہ وہی نشیب ہے جہاں میں زخموں سے چور زمین گرم کربلا پہ پڑا ہوں گا. شمر میں میرے سینے پہ سوار ہوگا, میری بہن زینب کھڑی دیکھ رہی ہوگی, عمر سعد سے کہہ رہے, اے عمر سعد ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. یہ ساری حقیقتیں حسین کو معلوم تھی, حسین سب جانتے تھے, پھر بھی مدینے سے کیوں نکلے تھے؟ ایک ہی نعرہ ہے, لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت جد فاسد ہو گئی ہے. کیا مطلب فاسد ہو گئی ہے؟ فساد کس چیز کا؟ فساد نفس ہے. امت گناہوں میں غرق ہو گئی ہے, امت خدا کے راستے سے دور ہو گئی ہے. ہم اس امت کو دوبارہ خدا کے راستے پر لگانے کے لیے ساری قربانیاں دے رہے ہیں. عزیزو یہ ساری قربانی کیوں دی حسین نے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے, تاکہ ہم تزکیہ نفس کر سکیں, تاکہ ہم اپنے کو گناہوں سے دور کر سکیں. عزیزو کبھی کبھی انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے, پریشانیاں اٹھاتا ہے, تکلیفیں جھیلتا ہے. جب مقصد پورا ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنا غم بھی بھول جاتا ہے, مشکلوں کو بھول جاتا ہے, یہ جو ہے مصیبتوں کو بھول جاتا ہے. لیکن اگر مقصد پورا نہ ہو تو سارا غم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے. کتنے ماں باپ کو ایسے دیکھا ہوگا, ماں باپ بڑے غریب ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اپنی اولاد کو جو ہے پڑھانا چاہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, بچے کو پڑھنے کے لیے کہیں بھیج دیتے ہیں, خود کھانا نہیں کھاتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, اپنا علاج نہیں کراتے ہیں, پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی فیس موقع سے پہنچتی رہے, اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. بچے کے پاس پیسہ پہنچا, انہوں نے جو ہے مصیبتیں برداشت کی. جب بچہ جوان ہو گیا, بچے نے ماشاء اللہ وہاں پر تعلیم حاصل کر لی, ایک بڑا انسان, ایک اچھا انسان بن گیا, اب ماں باپ کو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں, ساری تکلیفیں والدین بھول جاتی ہیں. لیکن اگر ماں باپ قربانی دیتے رہے, پریشانیاں برداشت کرتے رہے, بچے نے پڑھنے کے بجائے آوارہ گردی میں اپنا وقت صرف کر دیا, 10 سال کے بعد, 12 سال کے بعد, 15 سال کے بعد انہیں پتا چلا تمہارا بچہ تو ایک آوارہ بن چکا ہے, تمہارا بچہ ایک بدکار انسان بن چکا ہے. عزیزو سچ بتائیے, ان کا سارا غم تازہ ہو جاتا ہے نا. ہم بھوکے رہے, مصیبتیں ہم نے پریشان, یہ جو ہے تحمل کی, پریشانیاں ہم نے برداشت کی, مگر ہائے ان تمام باتوں کے باوجود میرا بچہ گمراہ ہو گیا, میرا بچہ فاسد ہو گیا, ان کا غم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے. اے عزیزو, بڑی قربانیاں اہل بیت نے دی ہیں. علی اکبر نے اپنے سینے پر برچی کھانا برداشت کیا, سکینہ نے اپنے رخساروں پہ تماچا کھانا برداشت کیا, زینب نے بے ردائی برداشت کی, کاہے کے لیے, تاکہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. اگر امت کی اصلاح نہ ہوئی تو زینب کا داغ ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائے گا, سکینہ کو اپنے درد کا پھر سے احساس ہونے لگے گا, علی اکبر کو اپنی تکلیفوں کا پھر سے احساس ہونے لگے گا. کتنی مصیبتیں, بڑوں نے مصیبتیں برداشت کی, چھوٹوں نے مصیبتیں برداشت کی, بچوں نے مصیبتیں برداشت کی. کربلا کے کردار میں دو کردار تو بڑا اہم ہے نا, ایک علی اصغر کا کردار اور ایک سکینہ کا کردار. دو کردار بڑا اہم اور بڑا عظیم کردار ہے. کیسی کیسی مصیبتیں سکینہ نے برداشت نہیں کی ہیں, کیسی کیسی مصیبتیں زینب نے برداشت نہیں کی, قدم قدم پر سید سجاد کے ہمراہ ہیں. بس ایک روایت, اس کے بعد مجلس تمام, قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف. قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ بردار کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین میں دھس گیا. نیزہ بردار نے نیزے کو اٹھانے کی کوشش کی, نکالنے کی کوشش کی, مگر نیزہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا ہے. ایک آئے, دو آئے, لاکھ کوششیں کی, مگر نیزہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا ہے. آخر شمر ایک دفعہ تازیانہ ہوا میں لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آتا ہے. سید سجاد, بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ اگر تمہارے بابا کا سر آگے نہ بڑھا, ہم تمہارے پیٹھ کو لہو لہان کر دیں گے. سید سجاد اپنی زنجیروں کو سنبھالے ہوئے باپ کے سر کے پاس آتے ہیں. بابا, آخر کیا وجہ ہے, آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے, بیٹا سید سجاد, ارے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پیٹھ سے گر گئی ہے. اے میرے لال, جب تک سکینہ واپس نہ آ جائے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا. اب سید سجاد جناب زینب کو ساتھ لیتے ہیں, دونوں جو ہے پھوپھی بھتیجے سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جاتے جاتے دور سے ایک منظر کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہیں, ایک برقع پوش بیوی زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے سر پہ وہ ہاتھ پھیر رہی ہیں. جب زینب آگے بڑھی تو کیا دیکھا, ارے یہ تو میری سکینہ ہے, یہ میری سکینہ ہے. یہ منظر دیکھ کر کے زینب کا دل بھر آیا. ارے جب سے حسین شہید ہوئے ہیں کسی نے سکینہ کے سر پہ دست شفقت نہیں پھیرا, اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو تماچے مارنے کے لیے اٹھا ہے. آخر یہ کون ہے جو اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے, ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو کے, بی بی ارے آپ کون ہیں جو یتیمہ کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے؟ ایک دفعہ بی بی نے کہا, رہے زینب, ماں کو نہ پہچانا, ارے تمہاری ماں فاطمہ. بیٹا, جب سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے بھی بقی چھوڑا, ارے بقی سے مکہ, مکہ سے کوفہ اور کربلا تمہارے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار لہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے کو عالم برزخ اور عالم آخرت کے لیے تیار کر سکے. بار لہا, اگر تو نے ہمیں یہاں انسانی شکل دے کر کے بھیجا ہے تو برزخ و آخرت میں بھی ہم انسانی شکل میں اٹھائے جائیں. بار لہا, جب ہم اٹھیں ہم انسان بھی ہوں, ہمارے سارے اعضاء و جوارح سالم بھی ہوں. بار الہ, ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو. معبود, تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود, تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہا, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. معبود, واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما, مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما,
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره.
Ja, Hussein. Ja, Hussein.